قرآن کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان.
عزیزان گرامی، آج جو جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے سنت الہی یا سنن الہیہ کے نام سے، ایک علمی حوالے سے ایک مشہور و معروف موضوع ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کا تذکرہ انتہائی کم ہے. ہمارے ہاں جو سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کسی اور معنوں میں استعمال ہے، لیکن ابھی ہم اس کو بیان کریں گے کہ قرآن نے اس کو کس معنوں میں استعمال کیا ہے. سب سے پہلے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اور اس کا کچھ نہ کچھ مفہوم ہمارے معاشرے میں جاری و ساری ہے، لوگ سنتے ہیں، وہ کیا ہے؟ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. تم اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، تم اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تغیر نہیں پاؤ گے. اب یہ سنت اللہ کیا ہے کہ جس میں تبدیلی کا انکار کیا جا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ایک سنت اللہ ہے، ایک اللہ کی سنت ہے جس میں تمہیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے گی. بس یہ دو پوائنٹ ذہن میں رہے اس آیت کے اندر کہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، تو یہاں دو نقطے نظر آتے ہیں، ایک اللہ کی کوئی سنت ہے، نمبر دو اس میں تبدیلی نہیں آتی. تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ سنت الہی کیا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم سنت کے معنی سمجھیں گے کہ سنت کسے کہتے ہیں. اب اس کی ڈیٹیل اور تفصیل میں نہیں جائیں گے، صرف ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے اس کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں. سنت عام طور پر جو ڈکشنری کی حد تک معنی ہے، لغوی معنی ہے، لغت کے اعتبار سے ڈکشنری کا آسان سا معنی ہے. سنت کہتے ہیں طریقے کو، بھئی یہ اس کی سنت ہے، یہ ان لوگوں کی سنت ہے، یہ اس علاقے کی سنت ہے، جس کو ہم اردو میں عام طور پہ کہتے ہیں رواج. گجراتی میں بھی ہمارے یہاں رواج کا اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے، یہ رواج ہے. تو جب کوئی چیز، ایک طریقہ، ایک روش، ایک سلسلہ مسلسل ہو رہا ہو، تسلسل کے ساتھ جب کوئی طریقہ کار جاری، اس کو سنت کہا جاتا ہے. اچھا، جب ہم اس کو، ایک علم ہے اصول فقہ جس کو علماء مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں، علم فقہ یعنی فقہ کا جو توضیح المسائل کی حد تک کا جو علم ہے، وہ توضیح المسائل کی حد تک تو سب لوگ پڑھتے ہیں اپنے اپنے گھروں میں. اس فقہ کے جو اصول ہیں جس کا نام اصول فقہ ہے، اس کو علماء مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں. اس میں جب سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس میں سنت سے مراد ہوتی ہے نبی کی سنت اور آئمہ کی سنت. نبی کی سنت سے کیا مراد ہے اور آئمہ کی سنت سے کیا مراد ہے؟ جو کچھ وہ بیان کریں، جو کچھ وہ فعل انجام دیں، اور جس کام کی وہ تائید کریں. تین چیزوں کو شمار کیا جاتا ہے، جو کام وہ کریں، جو کلام وہ بولیں، جو کام وہ کریں وہ بھی حجت ہے، جو کلام وہ بولیں وہ بھی حجت ہے، اور جس کام کو وہ کریں نہیں لیکن تائید کریں. کوئی اور یہ کام کر رہا ہو، اگر رسول یا امام اس کی تائید کرے تو یہ بھی سنت میں شامل ہے. اہل سنت جو ہے وہ صرف نبی کی سنت کو قبول کرتے ہیں، لیکن شیعہ جو ہیں وہ اثناشری، وہ رسول کے علاوہ 14 معصوم کو بھی، چونکہ معصوم رسول کے علاوہ 13 معصوم کو بھی معصوم مانتے ہیں، لہٰذا وہ 14 معصوم کے تمام سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے کلام کو اور ان کی تائید کو قابل قبول مانتے ہیں. تو یہ سنت کے معنی ہو گئے. لیکن سوال یہ کہ قرآن میں جو سنت استعمال ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ جس سنت میں تبدیلی نہیں آتی اس سے کیا مراد ہے؟ اب اس پر آ جاتے ہیں. دیکھیے عزیزان گرامی، سنت میں جو تبدیلی نہیں آتی اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ قوانین بنائے ہیں. مثال کی بات ہے، سورج روشنی دیتا ہے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ سورج نکل آیا ہے تو اب اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ روشنی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ کا قانون ہے کہ یہ سورج جب نکلے گا تو روشنی ہو جائے گی. جب تک سورج چمک رہا ہے، جب سورج کا نور ختم ہو جائے گا، نہیں معلوم کب ختم ہوگا، لیکن جو سائنسدان کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ایک دن جو ہے وہ سورج کی جتنی بھی توانائی ہے، جتنے وہاں پہ دھماکے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے روشنی ہو رہی ہے، وہ سب ختم ہو جائے. شاید وہی قیامت کا دن ہو، ہمیں نہیں معلوم. لیکن سورج جب تک اس حالت میں سورج چمک رہا ہے، کوئی کہے کہ سورج نکل جائے یا اتنے بجے نکل جائے گا، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ روشنی ہو جائے گی، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قانون ہے. یا مثال کی بات ہے، ایک فرد ہے، اس کے بدن میں فرض کر لیں کہ اس کا بدن نیلا پڑ رہا ہے، تو ڈاکٹر سب سے پہلے کیا دیکھے گا کہ اس کے بدن میں آکسیجن لیول کہیں کم تو نہیں ہو رہا. اس کو پتہ ہے کہ ایک انسان کے لیے آکسیجن ضروری ہے، اور اس کا بدن میں جو یہ تبدیلی آ رہی ہے، نیلا پڑ رہا ہے، تو شاید اس کے بدن میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے، تو وہ اس کو چیک کرے گا، یہ قانون ہے. یا آگ، جب بھی آپ کو حرارت چاہیے تو آپ برف پہ ہاتھ نہیں رکھیں گے، بلکہ کیا کریں گے، آگ جلائیں گے، اس کے ذریعے سے حرارت حاصل کریں گے. اگر آپ کو مثال کی بات ہے کھانا بنانا ہے، چائے بنانی ہے، تو آپ اسے چولہے پہ رکھیں گے، فریج میں نہیں رکھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں سے ٹھنڈک ملنی ہے. تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ قوانین ہیں پروردگار عالم کے. تو جو پروردگار عالم کے قوانین ہیں، جو اللہ نے قوانین بنائے ہیں، جو اللہ نے یہ سارا سسٹم بنایا، یہ دنیا ایک سسٹم کے تحت چل رہی ہے، اس میں انسان کو پتہ ہے کہ زمین کو کیا کیا چیزیں چاہیے تاکہ وہ فصل دے، زمین میں کیا کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے تاکہ اس کی بہتر فصل آئے، یہ قوانین ہیں. تو یہ جو قوانین ہیں نا، ان کا نام ہے سنت، سنت الہیہ. بس جتنی بھی قوانین اللہ نے بنائے، جن پہ یہ پوری کائنات چل رہی ہے، یہ سنت الہیہ ہے. یہ اللہ نے اسباب و مسببات، کازز اینڈ ایفیکٹس کے اوپر جو ہے وہ کائنات بنائی ہے، کہ جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اس طرح ہوگا تو اس طرح ہوگا، اسے کہتے ہیں سنت الہی. اب اس میں سنت الہی میں کچھ چیزیں سمجھنے کی ہیں، کہ لفظ سنت قرآن میں کس کس معنوں میں آیا ہے، کن کن کے لیے استعمال ہوا ہے. دیکھیں، اس میں اللہ کے لیے تو آپ نے سن لیا کہ اللہ کی سنتوں میں تم تبدیلی نہیں پاؤ گے، لیکن لفظ سنت جو ہے وہ انبیاء کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور عام انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہے، ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس میں سنت انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، یہ وہی سنت ہے اے رسول، جو آپ سے پہلے دوسرے انبیاء کی سنتیں گزری ہیں. ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور تم ہماری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. یعنی انبیاء کی جو سنت ہے، وہ بھی در حقیقت ہمارے بنائے ہوئے قوانین ہیں انسانوں کے لیے. یرید اللہ لے، سورہ النساء کی آیت نمبر 26 ہے، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے واضح کر دے. ویہدیکم، اور تمہیں ہدایت دے دے، راستہ دکھا دے، نشاندہی کر دے. سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کی سنتوں کی نشاندہی کر دے جو تم سے پہلے گزرے. اب یہاں پہ انبیاء کی بات نہیں آ رہی، انسانوں کی بات آ رہی ہے، ان انسانوں کی سنت دکھا دے جو تم سے پہلے گزرے ہیں. تو اس طرح سے قرآن میں اس طرح سے بھی لفظ سنت استعمال ہوا ہے، انسانوں کے لیے، انبیاء کے لیے اور خدا کے لیے. اچھا، اب ہم نے یہ تو کہہ دیا کہ انسان، اللہ تعالیٰ نے جو سنت بنائی ہے، سنت الہی، اس سے مراد ہے وہ جو قوانین بنائے ہیں، اسباب و مسببات، کازز ایفیکٹس، یہ ہوگا پھر یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، اسی پہ انسان کی پوری زندگی چلے. اگر یہ نہ ہو نا، مثلا فرض کر لے کہ اگر یہ سسٹمیٹک چیزیں نہ ہوتی تو پوری زندگی ختم ہو جاتی. مثلا ایک انسان کو پتہ ہے کہ میں زمین میں اس جگہ پہ یہ چیز بوؤں گا تو اتنے عرصے بعد مجھے یہاں سے گندم ملے گی، چاول بوؤں گا تو اتنے عرصے بعد یہ پروسیس کروں گا تو مجھے اس کے بعد یہاں سے چاول کی فصل ملے گی. اب چونکہ اس نے ہزاروں سال کی پریکٹس سے یہ بات معلوم کر لی ہے کہ یہ چیزیں سبب بنتی ہیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، لہٰذا اس پہ عمل کرتا ہے. اسے چاول چاہیے تو وہ گندم نہیں بوتا، گندم چاہیے تو چاول نہیں بوتا، گنا چاہیے تو کپاس نہیں لگائے گا، کپاس چاہیے تو گنا نہیں لگائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ کام کروں گا تو وہ چیز نہیں ملے گی. یہ جو اس نے پورے قوانین سمجھے ہیں، انہی قوانین پہ سسٹم چل رہا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی فرض کر لیں کہ کوئی قانون نہ ہوتا، کبھی چاول بو رہے ہیں تو گندم نکل رہی ہے، کبھی کپاس بو رہے ہیں تو گنا نکل رہا ہے, کبھی آم کی فصل لگا رہے ہیں تو اس میں سے جو ہے وہ سال کی بات ہے انگور کی بیل نکل رہی ہے, انگور کے لیے بیج بویا تو فرض کے وہاں سے انار نکل آیا. تو جو اگر کوئی قانون سسٹم نہ ہو تو دنیا کیسے چلے گی؟ بیماریاں ہوتی ہیں, ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے یہ بیماری ہے, اس طرح سے ہی کریں گے تو یہ شخص صحیح سالم ہو جائے گا, اس کی بیماری دور ہو جائے گی. وہ اس قوانین کے تحت چلتا ہے تو بیماریاں دور ہو جاتی ہیں, صحت آ جاتی ہیں, اور اگر اس کے برعکس چلے تو صحت ختم ہو جاتی ہے, بیماریاں آ جاتی ہیں. ابھی COVID-19 کا مسئلہ چل رہا تھا, ڈاکٹروں نے بتایا کہ یہ احتیاطیں کریں, اگر نہیں کریں گے تو بہت زیادہ امکان ہے کہ لوگ بیمار ہو جائیں گے. شروع میں لوگ یقین نہیں کرتے تھے تو اسی چکر میں بہت سے لوگ بیمار بھی ہو گئے, انہوں نے احتیاطیں نہیں کی اور بیمار ہو گئے, اس دنیا سے بھی چلے گئے. تو سسٹم جو بنے ہوئے ہیں, یہ جو سسٹم ہے جنہیں کہتے ہیں سنت الہیہ, یہاں تک تو بات کلیئر ہو جاتی ہے. میں اس کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں, اصل جو بحث ہے وہ یہاں تک نہیں تھی, ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہے, وہ اصل نکات جو ہے اس کی طرف جانا ہے. دیکھیے اب یہ جو قوانین ہیں ان میں سے کچھ قوانین ایسے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بیمار اگر ان قوانین پہ عمل کرے گا تو صحت مند ہو جائے گا, صحت مند آدمی اگر ایسے کرے گا تو قانون یہ ہے کہ بیمار ہو جائے گا. قانون اس چیز کا بھی ہے کہ بیماری سے نکل کے صحت پہ آ جاؤ, اور قانون اس چیز کا بھی ہے کہ صحت مند آدمی اگر یہ کام کرے گا تو قانون کے تحت یہ بیمار ہو جائے گا. تو قانون اس قسم کے بھی ہیں کہ انسان ترقی پر جائے گا, اور اللہ نے ایسے بھی قوانین بنائے ہیں کہ اگر تم نے اس پر عمل کیا تو ترقی پاؤ گے, اور اگر اس پر عمل نہیں کیا بلکہ برعکس دوسری سائڈ پہ چلے گئے, سیدھا راستہ چھوڑ کر ٹیڑھے راستے پہ چلے گئے, تو تم گمراہ بھی ہو جاؤ گے اور ترقی کے بجائے تنزلی کی گہری کھائی میں گر جاؤ گے. دونوں طرف کے قوانین موجود ہیں. بس سنت الہیہ دو طرح کے ہیں, ترقی کی سنتیں بھی ہیں یعنی ترقی کے قوانین بھی ہیں, اور تنزلی کی سنتیں بھی ہیں, تنزلی کے قوانین بھی ہیں. اگر انسان ترقی کے قوانین پہ چلے گا تو ترقی پائے گا, اور اگر تنزلی کے قوانین پہ چلا, اگر اس راستے پہ چلا, سنت کا مطلب ہے راستہ جو مسلسل جس چیز پر مسلسل چلا جائے, جو چیز جو طریقہ کار مسلسل چلے, تو اگر اس راستے پہ چلے تو انسان تباہی کی طرف چلا جائے گا. یہ جو قوانین ہیں, قوانین الہیہ یا سنت الہیہ, ان میں یہ دو حصے ہیں, یعنی ترقی کے راستے, ترقی کی سنن, ترقی کی سنتیں, ترقی کے قوانین, اور تنزلی کی سنتیں, تنزلی کے قوانین, دو قسم کے ہیں. ایک اور اعتبار سے دیکھیں تو آخرت کے قوانین, آخرت میں اللہ تعالیٰ کن قوانین کے تحت چلے گا, کن کو شفاعت نصیب ہوگی, کن کو نہیں ہوگی, جو قوانین آخرت کے لیے بنائے ہیں خدا نے, اور دنیا میں کیا طریقہ کار کیا قوانین ہوں گے. آخرت سے ہمیں اس وقت بحث نہیں کرنی ہے, وہ ایک الگ موضوع ہے. دنیا میں جو اللہ تعالیٰ قوانین, اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک قسم کا تعلق ہے انفرادی معاملات سے, ایک انسان کو اپنی ذاتی زندگی میں کیا کرنا چاہیے, اللہ نے اس کے قوانین بنائے ہیں, متقی ہونا چاہیے, محنتی ہونا چاہیے, وہ اس کے قوانین بنائے ہیں. ایک اور اس کے اندر قسم ہے, ہمیں اس پہ جانا ہے, وہ کیا ہے, اجتماعی قوانین کیا ہیں. اجتماعی قوانین کیا ہیں, کیا یعنی انسان کی انفرادی زندگی کے قوانین الگ ہیں اور اجتماعی زندگی کے قوانین الگ ہیں؟ کیا انسانی انفرادی زندگی کے قوانین الگ ہیں اور اجتماعی زندگی کے قوانین الگ ہوتے ہیں؟ کیا اجتماع معاشرہ سوسائٹی افراد پہ مشتمل ہے نا, سوسائٹی افراد پہ مشتمل ہے, تو جو قوانین افراد کے لیے ہیں وہ الگ ہیں اور جو سوسائٹی کے لیے قوانین ہیں وہ الگ ہوتے ہیں, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ نے جو افراد کے قوانین بنائے بس وہی کافی تھے, جب تمام افراد کے لیے قانون بن چکا ہے اور وہ تمام افراد یا افراد جب صحیح ہو جائیں گے تو سوسائٹی صحیح ہو جائے گی. سوسائٹی کے الگ سے قانون بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ان دونوں میں فرق ہے؟ اس کی چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں کہ ہاں اس میں فرق ہے. اس پہ جو سوشیولوجسٹ ہیں انہوں نے اس پہ کافی بحث کی ہے, ہم مختصر الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں. دیکھیے کوئز کمپٹیشن آج کل بہت زیادہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ لوگ سب واقف ہیں یا خود شرکت کر چکے ہیں یا آپ کے بچے جو ہے وہ شرکت کرتے رہتے ہیں. مثال لے لیجئے, جو کوئز کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں دو طریقے ہوتے ہیں عام طور پہ. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چھ افراد بیٹھے ہیں فرض کر لیجئے, اور چھ کے چھ اکیلے اکیلے اپنے سوالات کے ایک ایک پارٹیسپیٹ کے طور پر الگ الگ اپنے سوالات کے جوابات دیتے ہیں اور الگ الگ جیتتے یا ہارتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایک دفعہ کیا ہوتا ہے, تین تین افراد کی دو ٹیمیں بنا دی جاتی ہیں, ٹھیک. جب ٹیم بنا دی جاتی ہے تو اب ان تینوں کے سوالات و جوابات و قوانین ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. یعنی اگر اس میں سے ایک نے غلطی کر دی تو اس ایک کی غلطی شمار نہیں ہوگی بلکہ پورے گروپ کی غلطی شمار ہوگی, ایسا ہی ہے. اور اگر فردن فردن ان کو شمار کیا جائے تو پھر الگ الگ ہوتا ہے, ایک کی غلطی اس کی اپنی غلطی, دوسری غلطی اس کی اپنی غلطی ہے. جس نے اچھا جواب صحیح جواب دیا وہ اس کے فائدے میں ہے, جس نے غلط جواب دیا وہ اس کے اپنے نقصان میں ہے, اس سے دوسرے کا کوئی واسطہ نہیں ہے. لیکن جب گروپ بن جاتا ہے تو وہ تین افراد ہوتے ہیں بے شک, دو افراد ہوتے ہیں, چار افراد ہوتے ہیں, کم ہوتے ہیں, زیادہ ہوتے ہیں, بے شک وہ چند افراد کا گروپ ہوتا ہے الگ الگ, لیکن ان سب کی مشترکہ ایک تقدیر ہوتی ہے, ایک انجام ہوتا ہے. ان کی ہار بھی شکست بھی مشترکہ ہوگی, ان کی جیت بھی مشترکہ ہوگی. اگر اس میں سے اگر ایک نے غلطی کی ہے تو پھر اس ایک کی غلطی شمار نہیں ہوگی بلکہ پورے گروپ کی. اور اگر اس میں سے کسی ایک نے اچھے جوابات دیے, دوسرے لوگ نسبتاً زیادہ اچھے جوابات نہیں دے سکے, گروپ کا ایک فرد سارے جوابات دیتا چلا گیا, تو اب وہ جو انعام ملے گا وہ کس کو ملے گا؟ پورے گروپ کو مل رہا ہوگا, ایسا ہی ہے. یہ ہے اجتماعی اور انفرادی زندگی کی مثال. اگر ہم چھ افراد کو ایک پروگرام کے اندر کوئز کمپٹیشن میں رکھیں اور چھ کے چھ افراد الگ الگ سوالات جوابات دے رہے ہیں تو یہ انفرادی زندگی کی مثال ہے. اجتماعی زندگی کی مثال کیا ہے؟ انہی چھ افراد کو آپ دو یا تین گروپوں میں تقسیم کر دیں. اب یہ دیکھنے میں تو تین نظر آ رہے ہیں اور یہ واقعی تین ہیں, تینوں الگ سانس لے رہے ہیں, تینوں کے الگ الگ نام ہیں, تینوں کی الگ الگ شکلیں ہیں, لیکن تینوں کا اس وقت اس کوئز کمپٹیشن کے اندر شکست اور جیت ایک ساتھ ہے, آگے بڑھنا پیچھے ہٹنا ایک ساتھ ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی غلطی اس نے کی ہے نا میرا کیا جاتا ہے, نہیں, اگر اس نے بھی غلطی کی ہے تو تم اس میں شریک ہو, اس معنوں میں شریک ہو کہ نقصان تمہیں پہنچے گا. اگر اس نے اچھائی کی ہے تو تم اس میں شریک ہو. تمہیں ایک اس کی کشتی کی مثال لے لیجئے, فرض کریں انسان کشتی میں بیٹھا ہوا ہے, تو اگر ہر ایک کی اپنی اپنی کشتی ہے اور ایک آدمی اپنی کشتی میں سوراخ کر رہا ہے تو ظاہر ہے اگر ڈوبے گا تو اکیلا ڈوبے گا. لیکن کشتی اگر ایک ہو, اس کے اندر سب لوگ ملے ہوئے بیٹھے ہوں, اس میں اگر ایک آدمی اپنی کشتی میں اپنی جگہ پر بیٹھ کے سوراخ کر رہا ہو تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں, وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تو اپنی جگہ پہ سوراخ کر رہا ہوں, آپ کو اس سے کیا مطلب؟ وہ نہیں کہہ سکتا. اگر وہ کہے گا بھی تو آپ اسے قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ آپ کہیں گے اس وقت ہم سب ایک کشتی میں ہیں اور تمہاری ایک کی غلطی ہم سب کے اوپر اثر انداز ہوگی, یہ پوری کشتی تمہارے اور ہم سمیت ڈوب جائے گی. لہٰذا انفرادی اور اجتماعی معاملات کا یہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے کہ انفرادی حیثیت بھی اسلام میں قابل قبول ہے, شمار کی گئی ہے, لیکن ساتھ میں اجتماعی جو صورتحال ہے وہی بہت اہم ہے. لہٰذا ہر انسان ذمہ دار ہے اس معاشرے کے اندر. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو اپنے آپ کو برا بنا رہا ہوں, آپ کو اس سے کیا ہے, میں جانوں میرا خدا جانے, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. معاشرے کے اندر جب ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں تو اگر ایک آدمی برائی کرے گا, میرے اندر کووڈ 19 ہے نا, بس میں میرے اندر یہ وائرس موجود ہے, میں مرنا چاہتا ہوں لیکن میں کوئی مثال کی بات ہے احتیاط تدبیر نہیں کروں گا, تو آپ خاموش رہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں. اگر تم نے خود اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں کیا تو ہم زبردستی تمہیں آئسولیٹ کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری ایک کی بیماری پورے معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو انفرادی اور اجتماعی معاملات ہیں یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. آئیے اب دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے انفرادی قوانین بنائے ہیں انفرادی زندگی کے, ہر انسان کو کیا کرنا چاہیے, نماز پڑھنی چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, پوری توزیع مسائل آپ دیکھ لیجئے, انفرادی طور پہ تمام احکام وہاں پر لکھے ہوئے ہیں. حج کرنا ہے, روزہ رکھنا ہے, روزے میں اگر انسان بیمار ہو تو کیا کرنا ہے, اس کا قضا ہے, کفارہ ہے, فدیہ ہے, ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ کو توزیع مسائل کے اندر مل جائے گی, وہ انفرادی معاملات ہیں. لیکن ایک اجتماع بھی تو ہے, اللہ تعالیٰ نے اس اجتماع کے لیے بھی قوانین بنائے ہوئے ہیں. قوانین چاہے انفرادی ہوں وہ بھی سنت الہی کہلائیں گے, قوانین چاہے اجتماعی ہوں وہ بھی سنت الہی کہلائیں گے. تو سنت الہی جو ہے اس کا تعلق انفرادی زندگی سے بھی ہے, اجتماعی زندگی سے بھی ہے. ایک مثال آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں, قرآن مجید سے ایک صلوات پڑھ لیجئے, محمد وآل محمد. دیکھیے زانے کرام, ایک آیت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42-43. یہ جو شروع میں جن آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا جس میں سنت کا تذکرہ تھا کہ تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی اور تغیر نہیں پاؤ گے, اس سے پہلی کی آیت ارشاد ہو رہا ہے, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, اور وہ قسم کھا کھا کر کہہ رہے ہیں, بڑی بڑی قسمیں کھا کر, جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ, کیا کہہ رہے ہیں, لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ, اگر ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آتا نا, یہ نبی آتا, رہبر آتا, رہنما آتا, لَيَكُونَنَّ أَحَدَ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ, اگر ہمارے پاس آتا نا ہم دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ اچھی ہدایت پاتے, ہمارے پاس آتا تو ہم بہت زیادہ اچھی ہدایت یافتہ ہو جاتے, دوسروں سے زیادہ اچھا کام کر کے دکھاتے. فلما جاءوا نذیر, جب ان کے پاس نذیر آ گیا جس کی وہ تمنا کیا کرتے تھے, ما زادہم الا نفورا, ان کی تو نفرتوں میں اور اضافہ ہو گیا. پہلے کہہ رہے تھے کہ ہمیں اگر امام خمینی جیسا آدمی مل جائے تو ہم یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے, پاکستان کو خمینی جیسا لیڈر چاہیے. یہ کہنا, یہ خواہش کرنا تو بہت خوب ہے, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جب خدا ایسا لیڈر دے دے تو ہم اس امت کی طرح سے ہو جائے. کس امت کی طرح سے؟ کہ جو یہ کہتی تھی کہ ہمیں رہبر دے دے, ہمیں رہنما دے دے, ہمیں نذیر دے دے, ہمیں نبی دے دے, ہم اور زیادہ دوسروں سے زیادہ بہتر کام کر کے دکھائیں گے. جب وہ نذیر آیا تو یہ ان کی نفرت میں اور اضافہ ہو گیا. اچھا, اس کی وجہ بتا رہا ہے قرآن, استکبارا فی الارض, ایک تو زمین میں تکبر تھا ان کا, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے, تکبر کی وجہ سے اس نبی کی بات نہیں مانی. دوسرا کام کیا کیا, وہ مکر سیئے, اور سازشیں کر, بری بری سازشیں, مکاریاں کرنے لگے, کیونکہ وہ زبان سے تو کہہ رہے تھے کہ نبی چاہیے, جب آ گیا تو اب تکبر یہ اس میں سے کیوں آیا. مثال کی بات ہے, یہ جو رسول پاک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہودی جو مدینے میں تھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اس جگہ پر ایک نبی آنے والا ہے اللہ کا, جب وہ آئے گا تو کافر اسے کہ پھر دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں. اور جب نبی آ گیا تو دیکھا کہ یہ تو بنو اسرائیل میں سے, یہ بنو اسماعیل میں سے آیا ہے, جبکہ یہ جو تھے یہودی ان کا تعلق تھا بنو اسحاق سے, حضرت ابراہیم کی جو حضرت اسحاق والی شاخ ہے وہ آگے چل کے بنو اسرائیل یہودی بنے, اور جو بنو اسماعیل والی شاخ ہے اس میں رسول پاک تشریف لائے, بنو ہاشم کا رسول پاک. تو یہ رسول پاک آئے تو کہا کہ یہ کیا ہوا, یہ ہمارے گروپ میں سے نبوت کیسے نکل گئی. یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول پاک کے دور کے جو یہودی تھے وہ اس لیے انہوں نے رسول پاک کو ماننے سے انکار کیا, ان کے اندر یہ تعصب, یہ قبائلی تعصب تھا, یہ پیدا ہوا. بہرحال انہوں نے سازشیں کرنا شروع کی. پھر خدا فرماتا ہے, وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ, یہ جو مکاریاں ہوتی ہیں نا, یہ مکاریاں خود مکاریاں کرنے والوں کی طرف پلٹتی. قرآن کہہ رہا ہے مکاریاں مکاری کرنے والی کی طرف پلٹتی ہے. پھر آگے والا جملہ کیا ہے؟ یہاں تک تو بات ختم ہو گئی. کیا اس کے بعد ہے کہ سنت اولین یہی رہی ہے؟ کیا تم اللہ کی سنت میں تبدیلی پاؤ گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ کی سنت تبدیل یعنی خدا کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی سنت ہے کہ اگر تم کسی رہبر کی خواہش کرتے ہو، دعا کرتے ہو، الاجل اجل کرتے ہو، تو پھر تمہیں اس کے لیے تیار بھی رہنا ہے، کیونکہ جب وہ آئے گا تو بہت سارے امتحانات کھڑے ہو جائیں گے. جب وہ بہت سارے امتحانات کھڑے ہو جائیں گے تو اس وقت دیکھنا ہے کہ تم استقلال تمہارے پاؤں میں قدموں میں استقلال ہے یا نہیں، ثبات قدم ہے یا نہیں. الاجل کا نعرہ یہی ہے جو یہ لوگ لگایا کرتے تھے کہ ہمارے پاس نذیر آتا تو ہم بہت اچھا کام کرتے، بہت اچھی ہدایت پاتے. یہ وہی ہماری طرح کے الاجل کے نعرے ہیں. لیکن ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. ایک دم سے نہیں ہوگا کہ ادھر امام نے اعلان کیا ادھر جو ہے وہ ہم چاہے اپنی زندگی میں کتنے ہی غلط راستے پر تھے یکایک پلٹ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. جو انسان چاہتا ہے کہ وقت کے امام کو بلا رہا ہے، جب وہ آئیں تو میں ان کا ساتھ دوں، اسے تیاری آج سے کرنی پڑے گی. ماہ رمضان اس کے لیے بہترین مہینہ ہے، آج سے تیاری کرنی پڑے گی. یہ اپنی تیاری کرے گا تاکہ جو ہے وہ کل امام تشریف لائیں تو وہ ان کی بات پہ لبیک کہہ سکے، ورنہ وہ بلاتے رہیں گے، جانے والے چلے جائیں گے، یہ سوچتا رہ جائے گا. تیاری آج سے کرنی ہوگی کیونکہ سنت خدا یہی ہے، سنت خدا یہی ہے. آگے چلتے ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد پر. تو اب یہ جو اجتماعی قوانین ہیں، اجتماعی قوانین یہ کیا ہو جائیں گے؟ اجتماعی قوانین یہ سنت الہیہ ہیں، اگرچہ انفرادی قوانین بھی سنت الہیہ ہیں، اگرچہ دنیا کے علاوہ اخروی جو سنتیں ہیں قوانین وہ بھی سنت الہیہ. لیکن ہمارا موضوع کیا ہے جس کی طرف توجہ بہت کم رہی ہے، کہ اسلام میں اجتماعی قوانین کیا ہیں، کن چیزوں کو قوانین کے طور پہ ہمیں لینا چاہیے تاکہ ہم سعادت کا راستہ یا گمراہی کا راستے پہ جا سکیں. دیکھیے آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. جیسے سنت ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے سنت ہدایت رکھی ہے، وہ ہر ایک کی ہدایت کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے ساتھ ہدایت رکھ دی ہے. ایک ہادی تو عقل کی صورت میں انسان کو دیا ہوا ہے، اس کے علاوہ ایک ہادی الگ سے بیرونی ہادی، یہ تو اندرونی ہادی ہے. بیرونی ہادی کون ہے؟ نبی، امام، یہ بیرونی ہادی ہے، یہ بھی انسان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. لہذا ہدایت اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، وہ اس پہ چلتا ہے، ہر صورت میں چلتا ہے، چاہے انسان یا نہ چاہے پھر بھی یہ کام ضرور ہوگا. اچھا اللہ تعالیٰ، میں عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو نبی کو بھیجتا ہے وہ فرد کی طرف نہیں بھیجتا بلکہ اجتماع، قوانین جو اجتماعی آ رہے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں عرض کر دوں کہ یہ جو نبی کو جو بھیجا جاتا ہے وہ فرد کی طرف نہیں بھیجا جاتا، فردن فردن نہیں بھیجا جاتا ایک ایک فرد کے لیے، بلکہ اجتماعی کے لیے ایز اے ہول بھیجا جاتا ہے. نبی کو اجتماع کے لیے ایز اے ہول بھیجا جاتا ہے، جس میں وہ اجتماع پہ قائم کرتا ہے، اجتماع پہ کوشش کرتا ہے، اجتماع کو ہدایت دینے کی کوشش کرتا ہے. اس میں فرد فرد تھوڑا سا ممکن ہے کہ سمجھنا تھوڑا سا دشوار ہو، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ فردن فردن نبی کام کرتا ہے، لیکن وہ جو مبعوث ہوا ہے وہ پورے اجتماع کے لیے ہوا ہے. جب اجتماع کے لیے ہوا ہے تو ایز اے ہول اجتماع کی ہدایت کی کوشش کرتا ہے. اگر ایز اے ہول ہدایت یافتہ ہو گیا اجتماع تو ہم کہیں گے کہ نبی کامیاب ہو گیا. اگر فردن فردن نبی آیا ہوتا تو علماء کہتے ہیں اگر فردن فردن آیا ہوتا تو سارے افراد تو نبی کی بات نہیں مانتے، بہت سارے کافر رہتے ہیں. حضرت ابراہیم کا معجزہ دیکھ کے بھی کافر رہے بہت سے، حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کے بہت سے لوگ کافر رہے، رسول پاک کے زمانے بہت سے لوگ کافر رہے. تو یہ اگر فردن فردن نبی آیا ہوتا ہر فرد کے لیے، فردن فردن ایز اے ہول نہیں، تو اس کا کیا مطلب تھا کہ نبی اس اعتبار سے اپنے ہدایت کے کام میں کامیاب نہیں رہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایز اے ہول آیا ہے تو پھر کہیں گے ایز اے ہول جو ہے اس نے اپنی ہدایت کا کام پہنچا دیا، اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا، اس تبلیغ کے کام کو ایز اے ہول جو ہے وہ تمام پورے معاشرے کے اندر پہنچا دیا. تو ایک تو یہ ہدایت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ہدایت ہر ایک کو دیتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے ہدایت نہیں ملی، ہدایت پہنچی ہے تم نے عمل نہیں کیا ہوگا. نمبر دو, آزمائش. انسان چاہے نہ چاہے آزمائش ہوتی ہے, آزمائش سے انسان بچ نہیں سکتا. اچھا آزمائش کیوں ہوتی ہے, یہ بھی ہدایت کے لیے ہوتی ہے. دیکھیے آیت پیش کرتا ہوں, صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آزمائش ہدایت کے لیے. وما ارسلنا فی قرية من نبی, ہم نے کسی بھی قریے میں بستی میں کسی نبی کو نہیں بھیجا. الا اخذنا اہلھا, مگر یہ کہ وہاں کے لوگوں کو ہم نے کیا کیا, بالبأساء والضراء, انہیں مشکلات میں پریشانیوں میں گرفتار کیا. آزمائش کیوں؟ لعلہم یضرعون, شاید تاکہ وہ کیا کریں, تضرع زاری کریں اور پلٹ کے آئیں خدا کی طرف. یعنی وہ جو نبی ہدایت دینے, ہم نے نبی کو بھیجا ہدایت دینے کے لیے, وہاں کے لوگوں کو تھوڑا سا تکلیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ اس موقع پر نبی کی ہدایت سے فائدہ اٹھائے. یہ ہوتا ہے جب انسان ایک مشکل میں گرفتار ہوتا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ آسانیوں میں خدا کم یاد آتا ہے, مشکلات میں مسجد, امام بارگاہ, مجلس, دعا, قرآن, یہ چیزیں زیادہ یاد آتی ہیں تکلیف میں. اسی لیے تکلیف کے موقع پر انسان امتحان, تکلیف بھی آزمائش ہے اور آسانی بھی آزمائش ہے, لیکن آسانی اور دولت کی آزمائش زیادہ سخت ہے, اس لیے کہ اس میں خدا سے انسان دور ہو جاتا ہے. غربت اور بیماری اور تکلیف کی آزمائش نسبتاً آسان ہے, ویسے برداشت کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے, لیکن اس میں انسان تیزی سے خدا کی طرف رخ کر لیتا ہے, آسان ہو جاتا ہے خدا کی طرف جانا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 94, اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ خدا ایک طرف ہدایت کی سنت ہے, اس پہ عمل کرے گا, خدا ہر صورت میں ہدایت کا عمل کرے گا, لیکن اس کی سپورٹ کے لیے ایک اور سنت ہے, وہ کیا ہے, تکلیف. لہٰذا کوئی بھی تکلیف آئے انسان کے اوپر, اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت آ گئی کہ تاکہ میں خدا کی طرف رجوع کروں, میں خدا کی طرف پلٹ جاؤں تاکہ میں اس موقع پہ خدا کو یاد کروں. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ, سورہ انبیاء آیت نمبر 35, ہم تم کو آزمائیں گے شر کے ذریعے بھی خیر کے ذریعے بھی, اچھائی برائی دونوں کے ذریعے, دونوں کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے. فتنہ, فتنہ یعنی آزمائش, ہم یہ دونوں تمہارے پر لے کر آئیں گے فتنے کے لیے, آزمائش کے لیے, یعنی خیر بھی آزمائش ہے. اور اچھا مقصد کیا ہے, مقصد یہ ہے کہ تم پلٹو خدا کی طرف. تو یہ دو چیزیں ہو گئی. ایک اور سنت یہ بھی ہے کہ انسانوں کے درمیان تفاوت رہنا چاہیے, فرق رہنا چاہیے, سارے ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے, امتحان نہیں ہو پاتا. یہ جو انسان اوپر نیچے ہوتا ہے نا, طبقاتی فرق, طبقاتی فرق کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں, یا تو خدا نے ہی طبقاتی فرق میں انسان کو رکھا ہے, یا پھر یہ کہ انسان محنت کر کے غریب آدمی دولت مند ہو جاتا ہے اور اس کا دوسرا ساتھی غریب رہتا ہے, تو محنت کر کے اس نے اپنا طبقہ چینج کیا, تو طبقہ میں, طبقے میں جو فرق ہے وہ یا تو خدا کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانی محنت سے بھی ہو سکتا ہے. دونوں صورتوں میں خداوند متعال فرماتا ہے, وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ, میں نے تم میں سے بعض کو بعض پر بلندی عطا کی ہے درجات میں. کیوں؟ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ, تاکہ جو کچھ تمہیں دیا ہے اس پر تمہیں آزماؤں, تاکہ خدا اس پر تمہیں آزمائے. یعنی یہ جو طبقاتی فرق بھی جو ہے نا, یہ آزمائش ہے. میں پہلے غریب تھا, امیر ہو گیا, میرا رویہ غریبوں کے ساتھ کیسا ہے؟ میں پہلے نچلے طبقے میں تھا, مادی اعتبار سے کوئی مجھے پہچانتا نہیں تھا, اب لوگ مجھے پہچاننے لگے, میرا رویہ کیسا ہے؟ میں پہلے اقتدار میں نہیں تھا, اب میں اقتدار میں ہوں, میرا رویہ لوگوں کے ساتھ بدلا تو نہیں ہے؟ یہ آزمائش ہے, اس میں انسان کی اسمان, انسان سے ڈائریکٹ آزمائش ہو رہی ہوتی ہے, کیونکہ عام طور پہ ایسے حالات میں انسان برداشت نہیں کر پاتا اور غلط لائن کی طرف چلا جاتا ہے. جلدی جلدی عرض کر دوں, ایک اور سنت ہے, چند سنتیں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. ایک اور سنت ہے امداد کی سنت. اللہ تعالیٰ امداد کرتا ہے, مدد کرتا ہے, ساتھ دیتا ہے آپ کا. اللہ نے ایسے وسائل بنائے ہوئے, سسٹم بنائے ہوئے جو آپ کا ساتھ دیتے ہیں. جلدی جلدی ایک دو چیز کی طرف اشارہ کر دوں. اچھا امداد جو اللہ دیتا ہے نا, وہ دونوں کو دیتا ہے, اچھے برے دونوں کو. یعنی اللہ کا جو سسٹم ہے وہ دونوں کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے. مثال کی بات ہے, زمین میں جب آپ بارش برسے گی کوئی چیز بوئیں گے تو وہ یہ نہیں دیکھیں کہ زمین کے کافر نے بیج بویا ہے یا مومن نے, وہ زمین جو ہے اپنا کام کرے گی. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی ایک سنت امداد ہے. کلن نمد ہاؤلائے و ہاؤلائے, اللہ تعالیٰ دونوں, ہم دونوں کی مدد کرتے ہیں, ہاؤلا اس کی بھی ہاؤلا اس کی بھی. من عطاء ربک, اللہ تعالیٰ اپنے عطاء رب سے دونوں کی مدد کرتا ہے, دیکھنا چاہتا ہے کہ صحیح کون ہے غلط. البتہ اس میں ایک نقطہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم جو ہے نا, وہ ابھی آپ کو لگا ہوگا غیر جانبدار ہے, دونوں کی مدد کرتا ہے. میں نے جو جملے استعمال کیا آپ کو ایسا محسوس ہوا ہوگا, مثلا جب میں نے کہا کہ بارش ہوئی ہے, اگر آپ نے صحیح طور پہ اس زمین کو استعمال کیا تو یہ پھل دے گا, یہ دے گا, یہ دے گا, کافر کو بھی دے گا, مومن کو بھی دے گا, بات صحیح ہے اپنی جگہ پر. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام مومن کے بارے میں زیادہ نرم ہے, زیادہ بہتر ہے. اگر صاحب ایمان ہے, اللہ کو مانتا ہے, تو اس کے بہت سارے کام ممکن ہے کہ مادی اعتبار سے اس نے دوسرے کی نسبت تھوڑا سا وہ پیچھے بھی رہا ہو, لیکن اللہ اس کے مادی اعتبار کو نہیں, اس کے دل کو دیکھ کے, اس کی نیت کو دیکھ کے اس کو فائدہ دے گا. اس کی آسان مثال لے لیجئے, مثال کی بات ہے جنگ بدر. جنگ بدر میں سامنے کتنا لشکر تھا, ادھر 313 ادھر 1000, کب تو ظاہری اعتبار سے کیا ہونا چاہیے, ظاہری سسٹم کے اعتبار سے 313 کو شکست ہو جانی چاہیے. ٹھیک, اس لیے کہ ان کے پاس افرادی طاقت بھی کم ہے, ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں, ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے, ان کے پاس ٹرانسپورٹیشن بھی نہیں ہے. اس زمانے کی جتنی چیزیں تھیں جنگ کی ضرورت وہ نہیں تھی, پھر بھی اللہ نے ان کو کامیابی نصیب فرمائی. تو اگر بالکل ظاہری سسٹم کے تحت چلیں گے تو ممکن ہے کہ ایسا لگے کہ غیر جانبدار ہونا چاہیے اللہ کے سسٹم کو. اللہ کے سسٹم دونوں کی مدد کرتا ہے, لیکن اسی سسٹم کا ایک حصہ سسٹم یہ بھی ہے کہ جب کوئی صاحب ایمان اچھی نیت کے ساتھ قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ایکسٹرا, کائنات کی چیزیں ایکسٹرا اس کی مدد کو آ جاتی ہیں, فرشتے ایکسٹرا اس کی مدد کو آ جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ, جو شخص دنیا میں فائدہ چاہتا ہے, عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا, ہم اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں, مَا نَشَاءُ, جو چاہیں, لِمَنْ نُرِيدُ, جس کو چاہیں, جو چاہیں جس کو چاہیں دے دیتے ہیں, جو دنیا میں فائدہ چاہے اس کو ہم دے دیتے ہیں, جو چاہیں جس کو چاہیں. یہ جو چاہیں جس کو چاہیں ایک نقطہ ہے, بعد میں عرض کرتا ہوں. ثم جعلنا له جہنما, اس کے بعد کیونکہ دنیا مانگی تھی نا, آخرت تو نہیں مانگی تھی. ثم جعلنا له جہنم, آخرت میں اس کے لیے کیا ہوگا, ہم نے اس کے لیے جہنم رکھ دی ہے. یصلاها مذموما مدحورا, اس میں ذلیل و رسوا ہو کر وہ جلے گا. ومن اراد الاخرتہ, لیکن جس نے آخرت کا ارادہ کیا ہے, آخرت چاہتا ہے, وسعى لها سعيها, اس کے لیے کوشش, صرف ارادہ نہیں کرتا, خواہش نہیں ہے, کوشش بھی ہے, عمل بھی ہے, صرف دعائیں نہیں ہیں بلکہ اس کے لیے اپنی حد تک عمل بھی ہے. ہم اپنے عمل سے جنت حاصل نہیں کر سکتے, لیکن خالی دعاؤں سے کیا مسئلہ حل ہوگا, عمل کے بغیر نہیں. خدا کہہ رہا ہے وَلَّهَا وَسَّعَ لَهَا سَعْيَا, اپنی کوشش بھی کرے, اپنی کوشش بھی کرے. وَهُوَ مُؤْمِن, صاحب ایمان ہے, اپنی کوشش کر رہا ہے, آخرت کا ارادہ ہے. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, ان کی کوشش مشکور ہوگی, یعنی اس کا شکریہ ادا کیا جائے گا, وہ نتیجے تک پہنچے گی اس کی کوشش ہے. کُلًّا نُمِدُّ, یہ وہی آیت ہے جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کی, کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ, ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں, جو دنیا چاہتا ہے وہ بھی, جو آخرت چاہتا ہے وہ بھی. مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا, اس کے بعد آیت ہے. خوب, میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں اپنی خدمت میں, دیکھیے ایسا نہیں کہ نامی دنیا چاہتا ہے تو دنیا ملی, ہم دے دیں گے اس کو, لیکن ایک پوائنٹ دیکھیے اس کے اندر, جو دنیا چاہتا ہے اس کے لیے دو چیزیں اللہ نے آیت میں فرمائی, ما نشا, جو چاہیں लेमन मोरी जिसको चाहें, यानी जो दुनिया चाहता है ना, कन्फर्म नहीं है कि उसको सब कुछ मिलेगा और सबको मिलेगा। जो दुनिया चाहता है मिलेगा, हम दे देंगे, लेकिन महदूदियत है, जो चाहें हम चाहें, उसने जो इरादा किया वो पता नहीं मिले ना मिले, जो हम चाहें दे देंगे। लेमन नूरीद जिसको चाहें, सबको भी शायद ना मिले, लेकिन आगे देखिए आखिरत के बारे में क्या फरमाया। आपके सामने आयत पेश कर चुका हूँ कि जब आखिरत के लिए कोशिश करेगा, खुदा फरमा रहे ओलाए का काना सायहु मशकूरा, उसकी कोशिशें मशकूर वाक्य, मशकूर यानी खुदा उसका शुक्रिया अदा करेगा, खुदा शुक्रिया अदा करेगा। खुदा शुक्रिया अदा करेगा क्या मतलब? शुक्रिया का मतलब क्या होता है? यानी जब इंसान किसी का कोई काम तो उसकी कदरदानी करता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करते, कदरदानी है। जब खुदा किसी कदरदानी करेगा तो क्या मतलब है? फिर वो क्या नहीं देगा उसको, किस चीज़ से नहीं नवाजेगा? हमारे लिए कोई अच्छा काम करे, हम उसकी कदरदानी अपनी ताकत के लिहाज से कर पाते हैं ना, खुदा के पास किसी ताकत की कमी नहीं है, लिहाजा वो जो मदद करेगा, वो जो काम करेगा वो उसके लिहाज से होगा। तो उलमा फरमाते हैं कि अहले दुनिया के बारे में तो है कि उसे मिलेगा, लेकिन पता नहीं क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, लेकिन अहले आखिरत के बारे में तो इतना कुछ मिलेगा कि इंसान उसको शुमार भी नहीं कर सकेगा, समझ भी नहीं सकेगा कि ये नेमतें मुझ पर कहाँ से आ रही, कितनी आ रही है। खुबान गिरामी, आगे चलते हैं। कुछ सुन्नतें हैं जो अल्लाह की अहले हक के लिए हैं, जो अच्छे काम करेगा ना, जो नेक रास्ते पे होगा उसके लिए कुछ सुन्नतें हैं। क्या सुन्नतें हैं? चार पांच सुन्नतें हैं, जल्दी जल्दी इनको बयान कर देता हूँ क्योंकि वक्त जो है तकरीबन एंड पर है। जो इंसान नेक काम करता है उसकी नेमतों में इजाफा होता है, मानवी व उखरवी, आखिरत की नेमतों में इजाफा होता है नंबर एक, दुनियावी नेमतों में इजाफा होता है नंबर दो, दुश्मन पर कामयाबी नसीब होती है नंबर तीन, दिल में ईमान की मोहब्बत और ज़्यादा बैठ जाती है नंबर चार। अब अच्छे काम कर रहे हैं, अल्लाह की सुन्नत जारी होगी। क्या सुन्नत जारी होगी? आखिरत की नेमतें और मानवी नेमतें बढ़ेंगी, दुनियावी और मादी नेमतें भी बढ़ेंगी, दुश्मन पर कामयाबी नसीब होगी और दिल में ईमान की मोहब्बत और ज़्यादा पैदा हो जाएगी। आयतें पेश करता हूँ, सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मानवी उखरी नेमतें, आयत है सूरह मरियम की आयत नंबर 76, वयजीदुल्लाहुल्लज़ीना इहतदौ हुदा, जो लोग हिदायत पा गए अल्लाह उनकी हिदायत में और ज़्यादा इजाफा करता है। पहले हिदायत पाना तुम्हारा काम है, अच्छा इससे भी पहले हिदायत देना खुदा का काम है। यानी जब खुदा हिदायत देता है, नबी को भेज दिया उसने, जो हमने पहले अर्ज़ किया था कि खुदा की पहली सुन्नत यह है कि वो हिदायत देगा, साथ में आजमाइश रखेगा। खुदा ने वो नबी भेजा, अब उसने जब पैगाम पहुंचाया, आपने उस पैगाम को हासिल किया, उसने हिदायत देने की कोशिश की, आपने उस हिदायत पर अमल किया, जब आपने उस हिदायत को अपने दिल में ले लिया, उस पर अमल करना शुरू किया, नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह तुम्हारी हिदायत में और ज़्यादा इजाफा करेगा, अल्लाह इजाफा करेगा। तुम एक कदम बढ़ाओ, अल्लाह तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ाएगा। तुम्हारे दिल में ख्याल आ गया कि यार सहरी के लिए उठते तो हैं, 10 मिनट पहले उठ जाऊँगा, नमाज शब पढ़ लूँगा। ये जो ख्याल आया और इस पर, ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत आ गई, हिदायत का रास्ता एक किरण की सूरत में आपके सामने आया। अमल करना हमारी जिम्मेदारी है, जैसे इस पर अमल करेंगे, एक हिदायत मिली, अमल किया, अब ये हिदायत यहाँ रुकेगी नहीं, खुद ब खुद जो है वो आपकी हिदायत में मज़ीद इजाफा होगा। दिल चाहेगा कि जब नमाज शब पढ़ रहा हूँ तो क्यों ना थोड़ा सा कुरान भी पढ़ लूँ, एक दुआ भी पढ़ लूँ, दिल खुद ब खुद जो है वो, अगर उम्र ज़्यादा हो गई है, ख्याल आएगा कि पता नहीं नमाजें कितनी कज़ा होंगी, चलो फारिग बैठा हूँ, दो चार एक आध दिन की नमाज कज़ा पढ़ लेता हूँ, अगर कोई कज़ा है तो अल्लाह माफ़ करे, मिसाल की बात है। खुद ब खुद हिदायत बढ़ेगी। سورہ محمد کی بھی آیت پیش کر دوں، والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، جو لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرے گا، ان کو تقویٰ عطا کرے گا. یعنی عملی طور پر بھی جب ہدایت، فکری طور پہ ہدایت میں آپ نے آگے بڑھے، عمل میں آگے بڑھے، تو تقویٰ مزید آگے بڑھے گا. دوسرا، تہذیب و تزئین ایمان، ایمان آپ کے دل میں بڑھے گا، ایمان سے محبت ہو جائے گی آپ کو، آپ کو ایمان اچھا لگنا شروع ہو جائے گا. سورہ حجرات کی آیت ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو تمہارے دل میں زینت دے دی ہے. ابھی آگے پڑھیں گے البتہ اگر وقت بچا، کہ جو گمراہ ہوتا ہے اس کے دل میں برائیاں زینت پیدا کر لیتی ہیں، غلط کام کرنے والے کے دل میں برائیاں زینت پیدا کرو. کہ دیکھو جو شخص، مثال کی بات ہے، اگر اس کو پردہ، آج کل عورت مارچ مثال کی بات ہے، ابھی گزرا ہے، ٹھیک ہے نا، اب کیا ہے، پتہ بھی ہے، بعض لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ یہ غلط ہے، اس کے باوجود کہتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے دل میں یہی چیز زینت بن کے پیدا ہو گئی ہے. یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اور آگے چلے جائیے. اب کیا میں ممبر پہ بیٹھ کے، ایک طرح کا ممبر ہے یہ بھی، اسٹیج ہے، مغرب میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہم جس پرستی کے اعتبار سے یا جو بھی، پتہ نہیں کیا کچھ وہاں پر آگے بڑھ چکا ہے معاملہ. فرانس کے اندر محرم سے شادی کرنے کا قانون پاس ہو چکا ہے، بھائی بہن آپس میں شادی کر سکتے ہیں، ماں بیٹی ماں بیٹا آپس میں شادی کر سکتے ہیں. اس سے بدتر انسانیت کے لیے، اس سے بدتر صورتحال کیا ہوگی؟ اور پوری دنیا میں خوش ہو کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے یہ قانون پاس کیا ہے. صلوات پڑھے محمد والے پر. خوب، سوالات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں، تو میں ذرا اپنی بات کو مکمل کر لوں. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ، اور خدا نے تمہارے دل میں کفر کو، فسوق کو، اسیان کو، برائیوں کو تمہارے دل میں برا بنا دیا ہے. جب انسان نیکی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو خود بخود ایمان اور اچھی چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں. جب ایک انسان ایک قدم بڑھاتا ہے تو خود بخود اس کا دل چاہتا ہے دوسرا قدم بھی بڑھائے. اچھا، تیسری چیز کی طرف جلدی سے آ جاؤں، نعمتیں بڑھتی ہیں، نعمتیں بڑھتی ہیں، مادی نعمتیں. ایمان کا ایک اثر یہ بھی ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، سورہ آراف آیت نمبر 96. اگر اہل قرآ، اس بستی کے لوگ، خاص بستی کی بات ہو رہی ہے، اس بستی کے لوگ اگر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان اور تقوی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی برکتیں ان کے سامنے آ جاتی ہیں، مادی فوائد بھی حاصل ہوں گے. سنت پروردگار ہے، تم اللہ کے راستے پہ چلو، صرف آخرت نہیں ملے گی، دنیا بھی ملے گی. یہ لوگ جو کہا کرتے ہیں نا کہ بھائی مسلمان کو صرف آخرت کی فکر میں، آخرت ہی ملے گی، دنیا میں کچھ نہیں ملنا ہے، ایسا غلط ہے یہ بات. اگر انسان صحیح طور پر مومن ہو جائے اور ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرے، صرف آخرت نہیں ملے گی، دنیا بھی جنت بن جائے گی اس کے لیے، اس کے تقاضوں پہ عمل کرنا ہوگا. تیسرا پوائنٹ، دشمنوں پر فتح یاب ہوگا، دشمنوں فتح یاب ہوگا. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم پر حق ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں. خدا کہہ رہا ہے ہم پر حق ہے، یعنی مسلمانوں کا حق ہے، مومنوں کا حق ہے کہ ان کی مدد کریں. وہ عمل تو کریں، لے کر تو آئیں، اور یہ مدد کون سی مدد ہے؟ دنیائی مدد. دشمنوں پہ کامیابی، کیا ہم اس وقت اس دنیا میں نہیں دیکھ رہے کہ دشمنوں پہ مسلسل مسلمانوں کو، اور خاص طور پر اہل بیت کے ماننے والوں کو کامیابی نصیب ہو رہی ہے؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بے شک حزب اللہ ہی کو، اللہ کے گروہ کو ہی غلبہ حاصل ہوگا. یہ سنت الہی ہے. اہل باطل پر اگر بات کریں تو میں اس کی سنتیں اب ظاہر ہے کہ میں صرف نام لے دوں گا, آیتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے. اہل باطل, اگر اہل ایمان کا ہم نے بتا دیا, اہل باطل کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں, ان کی گمراہی میں اور اضافہ ہوگا, ان کے لیے ان کے اعمال خوش نما بنا دیے جائیں گے. شیطان یہ کام کرتا ہے کہ اور زیادہ ان کو بتاتا ہے کہ تم تو بہت اچھا کر رہے تھے, تمہیں تو اور آگے بڑھنا چاہیے. ان کی گمراہی میں اضافہ ہوتا ہے, ان کے برے کام ان کے لیے اور اچھے بن کے سامنے آ جاتے ہیں. اچھا, یہ بھی اللہ کی سنتیں ہیں. اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے قوانین ہیں. یعنی یہ شیطان کو اپنا کام کرنے میں آسانی مل جاتی ہے. جب کوئی گمراہی کی طرف جا رہا ہو تو چونکہ چلتے ہی چلا جا رہا ہے تو شیطان اس کے لیے اور راستے کھولتا ہے, اس کو نئے نئے راستے دکھاتا ہے. یہ بھی تو کرو, ابھی تو یہ بدماشی باقی ہے, ابھی تو یہ خرابی باقی ہے. البتہ وہ اس کو کہتا ہے یہ بہت اچھا کام ہے. وہ بدماشی کہہ کے تو انسان کی فطرت سے برائی کی طرف نہیں جاتا, وہ برائی کو اچھے معنوں میں پیش کرتا ہے. اس کے اعمال, برے اعمال اس کے سامنے اچھے بن کے آتے ہیں. خدا کی ایک سنت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مہلت دیتا ہے, اور کرو. اب مہلت دیتا ہے تاکہ نیکی پر آئیں, لیکن یہ کیا ہوتے ہیں, الٹے اور برائی کی طرف مزید جا رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے جہنم کو اور پکا کر رہے ہوتے ہیں. دشمنوں سے شکست نصیب ہوگی ان کو. اب میں آیت کو پڑھوں, اتنا ٹائم نہیں ہے. دشمنوں سے شکست کا مطلب کیا ہے؟ دشمن سے مراد یہ نہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ والے اللہ کے مخالفوں کو شکست دیں. کوئی بھی دشمنوں کو شکست دے دے گا. یعنی ممکن ہے دشمن آپس میں لڑ پڑے اور ایک دشمن خدا دوسرے دشمن خدا کو شکست دے دے. ایک اللہم اشغل الظالمین بالظالمین, ایک ظالم دوسرے ظالم سے لڑ پڑا, مجرموں کا تسلط حاصل ہو جائے گا اور برے آدمی اور ان کے اوپر تسلط میں آ جائیں گے, اور ایک وقت ایسا آ جائے گا استیصال ہو جائے گا. چھوٹا موٹا عذاب نہیں بلکہ استیصال, یعنی ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی. پروردگار عالم ان کی جڑوں کو کاٹ ڈالے گا. اب میں اس کی آیتیں جو ہے وہ نہیں پڑھ پاؤں گا, اس لیے اس کو جو ہے وہ یہاں پر چھوڑتا ہوں, تاکہ جو ہے وہ سوالات کی طرف بھی ہم جا سکیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. مادی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کاز اینڈ افیکٹ ایک قانون سے چلتے ہیں. یعنی ایک ہر چیز کا ایک قانون ہے, یہ کریں گے تو یہ ہوگا, وہ کریں گے تو وہ ہوگا. لیکن دین میں اس کی مصلحت بنا کر قانون سے ماورا کر دیا جاتا ہے یا آخرت پر ڈال دیا جاتا ہے. کیا سنت الہیہ قانون پہ نہیں چلتی؟ سنت الہیہ کو قانون پہ چلنے کی ضرورت نہیں, سنت الہیہ خود قانون ہے. پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں, سنت الہیہ قانون پہ نہیں چلنا ہے, سنت الہیہ ہے قانون. یعنی قانون ہی کا نام سنت الہیہ ہے. یہ جو سنت الہیہ ہے, ابھی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, یہ دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے, لیکن اس کے لیے جو اس کے تقاضے وہ پورے کرنے پڑتے ہیں. ایک مومن ہے, بہت زیادہ مومن ہے, ٹھیک ہے, اور ایک کافر ہے, بہت ہی بڑا کافر ہے. لیکن کافر اپنے کھیت پہ محنت کرتا ہے, مومن اپنے کھیت کے کنارے مصلی رکھ کے دعا کر رہا ہے. فصل کس کو ملے گی؟ تقاضوں پہ عمل نہیں کرو گے نہیں ہوگا. ایمان کا تقاضا یہ نہیں کہ تم مصلی بٹھا کے اللہ اللہ کرتے رہو. اگر محنت کا ٹائم ہے تو تمہیں اللہ اللہ بھی کرنا ہے, محنت بھی کرنی ہے. اگر صبح جلدی اٹھنے کا معاملہ ہے تو تمہیں صبح جلدی بھی اٹھنا ہے. اگر تمہیں وقت ضرورت اپنی نیند کو چھوڑنا ہے تو چھوڑنا پڑے گا, تقاضا ہے. تو اگر وقت ضرورت بھوکا رہنا ہے تو بھوکا بھی رہنا پڑے گا. اگر وقت ضرورت پیسے کا استعمال کرنا ہے تو پیسہ بھی استعمال کرنا پڑے گا. وقت ضرورت جان دینی پڑی تو جان کو ہتھیلی پہ لے کے آگے بڑھنا پڑے گا. تقاضے پورے کرو گے تو پھر فائدے ملیں گے, آخری بھی, اخروی بھی, دنیاوی بھی. تقاضے پورے نہیں کرنے ہیں تو پھر ہم جہاں تھے وہیں رہیں گے. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی طاقت سے باہر ہو جاتا ہے, پھر دعا ہے. مثال کی بات ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ میں ہماری طاقت نہ ہونے کے برابر ہے. دشمن کے پاس اسلحہ بے تحاشا, افراد بے تحاشا, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر آپ کو یہاں پر یقیناً, یعنی دعا تو خیر ہر صورت میں ہی کرنی ہے, اللہ کی مدد تو ہر جگہ چاہیے, اپنی طاقت لے کے آگے نکلا اور خدا پر توکل کے ساتھ دعا کرو, خدا تیرا حکم تھا میں آگے نکل آیا, اب زندگی جائے تو تیری راہ میں جائے گی اور تو اگر کامیاب ہو تیری مرضی, ہم دونوں طرف تیار ہیں. جب انسان یہ کہہ کے جب میدان میں نکل آتا ہے کہ میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اور ان کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے, لیکن میں اپنی ذمہ داری پر عمل کروں گا. اس سے پہلے جو توکل پہ ایک دفعہ بحث یہاں پر ماہ رمضان میں کر چکا ہوں, اس کے اندر توکل کی بحث میں یہ تذکرہ آیا تھا کہ توکل خدا پہ کرنے کے بعد اپنی ذمہ داری کو کرنے کے لیے قدم باہر نکالنا اور اس پہ پورا توکل اللہ پہ رکھ کے آگے آنا, یہ انسان کو کامیابی کی منزلوں تک پہنچاتا ہے. لہٰذا آخرت کا فائدہ ضرور ہے, لیکن یہ جو آخرت پر ڈال دیا جاتا ہے کہ بھائی آخرت میں ملے گا, آخرت میں بھی ملے گا, دنیا میں بھی مل سکتا ہے, شرط یہ کہ اس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے. سنت الہی ہے کہ قوم کو بغیر ہادی کے نہیں رکھتا, اور وہ بھی ظاہر, مگر آج ہم غیبت کے زمانے میں اس نعمت سے محروم ہیں, غیبت کے زمانے میں اس نعمت سے محروم ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, سنت الہی میں ہدایت ہے. عرض کیا سب سے پہلی بات جو عرض کی تھی ہدایت, سنت الہی کی, وہ ہدایت کی, اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. لہٰذا ہادی تو اس وقت بھی موجود ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہم تو امام زمانہ کے ویسے بھی وجود کے قائل ہیں کہ وہ ہیں غیبت میں, اور غیبت میں جو امام ہے وہ اس سورج کی طرح سے جو بادلوں کی اوٹ میں نظر تو نہیں آ رہا لیکن اپنا فیض جو ہے وہ پہنچا رہا ہے. سورج نظر تو تھوڑی آتا ہے لیکن اس کی روشنی جو ہے وہ ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے. یہ احادیث میں ذکر ہوا ہے کہ امام کا وجود جو ہے وہ بادلوں کی اوٹ میں سورج کی طرح سے, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہادی ہے. اچھا, اس ہادی نے غیبت میں جانے سے پہلے ہمارے لیے معین کر دیا کہ کون ہوگا کہ جو ہماری غیر موجودگی میں تمہاری ہدایت کے لیے ہے, ہماری غیبت میں تمہیں کن کی پیروی کرنی ہے, ان فقہا کی کہ جن میں یہ خوبیاں ہوں, تمہیں چاہیے کہ تم ان کی پیروی کرو, وہ تم پر حجت ہیں اور ہم ان کے اوپر حجت ہیں. حجت قرار دیا ہے, حجت بہت بڑی بات ہے, یہ تو ہم پر حجت تمام ہو گئی, اب تو مراجعین تقلید کو حجت قرار دیا گیا ہے ہمارے اوپر. تو اس طرح سے یہ جو شخصیات ہیں یہ اللہ کی نعمت, یعنی اللہ کی نعمت ہدایت ہمیشہ موجود ہے, نعمت ہادی بھی ہمیشہ موجود ہے. اس وقت جو تشیع اتنی ترقی کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت کرنے والا ہادی غیبت میں ہے, وہ تو اپنی جگہ پر, لیکن اسی کے نائب ایسے یہاں پہ موجود ہیں کہ جو اس وقت رہنمائی کر رہے ہیں اور معاملہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے. اور جہاں تک ہادی کی بات ہے, آپ کو معلوم ہے کہ ہادی جو ہے وہ غیب, یعنی جو حدیث میں بھی ہے کہ غائب ہو یا ظاہر ہونا ضرور ہے, تو جو غائب ہے وہ بھی ہادی ہے, وہ پوری دنیا کا ہادی ہے, اور ظاہر میں اس نے دنیا کے لیے, ظاہر کے لیے اس نے مراجعین تقلید کو معین کیا ہے کہ آپ ان کی تقلید بھی کریں, ان کی پیروی بھی کریں, اور ان کے جو ان کو اپنا رہبر لیڈر مانیں, ان کے جو سیاسی پیغامات ہیں, ان کی جو سیاسی فیصلے ہیں, ان فیصلوں کو مانیں اور اس پر عمل کریں. اور حقیقت میں ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ ہدایت کا یہ جو شجر طیبہ ہے یہ اس نے اپنا میٹھا پھل دینا شروع کر دیا. ہدایت کے اس شجر طیبہ نے اب واضح طور پر اپنی شاخوں کو پھیلایا ہے, سایہ دار بھی ہے اور میٹھا پھل دینا بھی شروع کر دیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. خوب, کوئی سوال نہیں.